ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوءه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله جنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں یہاں ایک طالب علم نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، وہ اپنا آخری سبق ختم مجلس میں انشاءاللہ سنائیں گے. مقصود یہ ہے کہ ان کا اعزاز و اکرام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کے تعمیری کام کو شروع کیا، تو تعمیر کرتے ہوئے کئی دعائیں انہوں نے کی تھی. پہلی دعا تو یہ تھی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں. اس دعا میں بھی ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی اصل تعمیر تو فرشتوں نے کی تھی، پہلی تعمیر، اور طوفان نوح کے موقع پر اس کی عمارت اٹھا لی گئی تھی. اس کی بنیادیں جو زمین کے اندر تھیں، وہ زمین کے اندر موجود تھی، اس کے اندر چھپی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین میں مستور تھیں، ان کو کھول کر کے حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو بتلایا، اور انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. قرآن میں باری تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو، گویا اس منظر کو اپنی نگاہوں میں تازہ کرو، جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے. آگے پھر دعاؤں کا تذکرہ ہے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ پہلی دعا جو ابھی میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں. دیکھو، یہ کام اللہ کے حکم سے اور حضرت جبریل کی نگرانی اور ان کی سپرویژن میں یہ کر رہے تھے حضرت ابراہیم، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں. معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں. گویا ہر مومن کو کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے وقت اپنے اوپر جو ہے غرانا نہیں چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، اجبار کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں. دوسری دعا کی تھی: ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے ہمارے پروردگار، تو ہم دونوں کو اپنے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. مسلم یہ اسلام سے ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیں اس کو بلا چونو چرا مان لینا اور عمل کرنا، یہ نہیں سوال کرنا کہ یہ کیوں. اس کو کہتے ہیں مسلم. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم دونوں کو ایسا بنا کہ تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں. اور آگے تیسری دعا، اور وجعلنا مسلم ومن ذریتنا امتم مسلمت اللہ، اور اے باری تعالیٰ تو ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کی تھی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. قرآن میں دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا. وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی تو بتلا دے. اور آخری دعا وہ جو میں نے ابھی پڑھی اپنے خطبے کے بعد، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے ہمارے پروردگار، اس ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پوری بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو، اور ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجیو. اس کا کام کیا ہوگا؟ جو رسول اللہ تعالیٰ بھیجیں گے وہ کیا کام کریں گے؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہوگی؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اسی دعا کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا دعا و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں. یعنی انہوں نے جو دعا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ سے مانگی تھی کہ ایک رسول بھیجیو، وہی رسول میں ہوں. رسول کا کام، پہلا کام یہ بتلایا، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. میں ابھی اسی پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گندے عقائد، گندے اعمال اخلاق سے پاک اور صاف کریں گے. اور یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے خود بھی دوسری جگہ بتلائے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور سورہ جمعہ کے اندر بھی ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو رسول بنا کر کے بھیجے جانے کے جو مقاصد اور آپ کے جو کام بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، یہ وہی جو حضرت ابراہیم کی دعا میں ہیں. اور سب جگہ پہلا کام جو ہے وہی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں عارف القرآن کے اندر، کہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اولین مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ تین طریقے سے اسی چیز کو جو ہے کہ انجام دیا جاتا ہے، ایک تو مدرسوں میں بھی اور مکتبوں میں بھی بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھانا سکھایا جاتا ہے، اور زبانی یعنی حفظ کرنا سکھایا جاتا ہے، اور تجوید و قراءت عمدہ طریقے سے قرآن پڑھنے کا گویا ان کو عادی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تین شعبے ہیں، ناظرہ، حفظ اور تجوید و قراءت، یہ مدارس میں، سب مدارس میں یہ شعبے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں شعبے گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اولین مقصد کو انجام دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت اہتمام سے قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ پہلے خود قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری شریف میں امام بخاری نے پہلے ہی باب میں، باب ان کیف کان بدء الوحی میں بیان کیا ہے کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیتیں لے کر کے آتے تھے اور حضور کے سامنے پڑھتے تھے ان آیتوں کو حضور تک پہنچانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی آپ بھی پڑھتے تھے، اپنی زبان سے ان آیتوں کو دہراتے تھے تاکہ یاد رہ جائیں۔ اب ایک تو وحی کا نزول، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی مشقت لاحق ہوتی تھی۔ قرآن میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم ایک بھاری کلام آپ کے اوپر اتارنے جا رہے ہیں۔ قرآن کو بھاری کہا، معنوی اعتبار سے بھی بھاری اور حسی اعتبار سے بھی بھاری۔ حسی اعتبار سے بھاری کا یہ عالم تھا، بخاری کی اسی حدیث میں، اسی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے کہ سخت سردی میں، مدینہ منورہ میں سردی سخت جب پڑتی ہے نا تو نلوں کے اندر پانی جم جاتا ہے، برف ہو جاتا ہے۔ سخت سردی کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر جو ہے قطرے، پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہو کر لڑکتے تھے، اور آپ کے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آتی تھی اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، یہ وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ اور بخاری شریفی کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے کا کام کرتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کرتے تھے، ایک تو اس نازل شدہ وحی کے کلمات کو اپنی زبان سے پڑھ کر صحابہ کو سناتے تھے، اور اس نمبر دو پر صحابہ میں سے جو لکھنا جاننے والے ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اس کو آپ لکھوا بھی لیتے تھے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ آخری دور میں یہ کام زیادہ تر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جاتا رہا۔ تو وہاں قرآن باری تعالیٰ کا جب یہ ارشاد نازل ہوا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے اور مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اسی آیت میں ان دونوں چیز کی تصریح اور وضاحت کی گئی ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا، لکھنے کا سامان لے کر وہ آئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں بالکل حضور کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا لکھو, اور لکھوانا شروع کیا. چونکہ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں نہیں نکلتے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی جو اندھے صحابی تھے, نابینا, وہ موجود تھے. انہوں نے جب ان آیتوں کو سنا تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی. انہوں نے, چونکہ آیتوں کا مطلب واضح ہے اور وہ نابینا اور اندھے ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے, فوراً وہ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں تو نابینا ہوں اور نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ابھی جو آپ پر آیت نازل ہوئی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں صحابہ کا کتنا اونچا مقام تھا. ایک نابینا صحابی کو ان آیتوں کو سن کر دل میں جو ایک حسرت پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہوا. اسی وقت, ابھی تو لکھانے کا کام چل رہا ہے, اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے نازل ہوئے, اور غیر اولی الضرر, خالی اتنی کلمہ, اسی میں پہلے یہ نہیں تھا, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. آیت پوری اس وقت یہ ہے, لیکن پہلے جب نازل ہوئی تو اتنی تھی, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. تو غیر اولی الضرر یعنی جو لوگ معذور نہیں ہیں اور شرکت نہیں کرتے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ, اور جو جہاد میں شرکت کرتے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان کا معاملہ یہ کر دیا گیا, صاف کر دیا گیا. تو ایک تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو حضرات صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اونچا, ایک صحابی کو اس آیت کو سن کر دل میں جو چوٹ لگی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی تسلی کے لیے حضرت جبریل کو نازل فرمایا. یہ حضرت جبریل اتنا ہی کلمہ لے کر, خالی اتنا کلمہ, کون سا؟ غیر اولی الضرر. دیکھو حضرت جبریل جو پورا قرآن لے کر کے نازل ہوئے, ایک وقت میں نہیں, مختلف اوقات میں. نبیوں کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی, حضرت نوح کے اوپر 50 مرتبہ, حضرت ابراہیم کے اوپر 10 مرتبہ, حضرت عیسیٰ کے اوپر 10 مرتبہ, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 24,000 مرتبہ وحی نازل. ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت کو لے کر حضرت جبریل آتے تھے. اس سے قرآن کے مقام اور اس کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا کلمہ لے کر حضرت جبریل جیسے فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. جیسے کسی چھوٹی سی پرچی کو لے کر کسی ملک کے جو ہے پریسیڈنٹ کو کہاں بھیجا جائے جا وہاں پہنچا کر کے آؤ, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پرچی کیسی ہوگی. ایسے یہاں پر تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر کے نازل ہوئی. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت لے کر حضرت جبریل نازل ہوئے, میں چونکہ پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت شروع ہو گئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت رہا کرتی تھی, کہ آپ کے چہرہ کا رنگ سرخا ہو گیا اور آپ کے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آ رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہہ رہے ہیں. اسی درمیان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کا کچھ حصہ, پاؤں کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر پڑ گیا. کون کہتا ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ احد پہاڑ میرے پاران پر رکھ دیا گیا اور میری ران ابھی پھٹ جائے گی. وہی حضرت زید پر نازل نہیں ہو رہی تھی, وہی کس پر نازل ہو رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس درمیان میں حضور کا پاؤں مبارک کا کچھ حصہ ان کی ران پر پڑ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا, قصوہ اونٹنی, وہ اتنی تیز رفتار تھی اور اتنی طاقتور تھی, کوئی اونٹ کبھی اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. ایک مرتبہ البتہ ایسا ہوا سفر میں کہ ایک دیہاتی آدمی اپنا نوجوان اونٹ لے کر کے آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا. صحابہ کو یہ چیز بہت گراں گزری, بہت بھاری معلوم ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ جو چیز اپنا سر اٹھائے گی اللہ اس کو نیچا کر کے رہیں گے. یہ اونٹنی کے متعلق ہوا. یہاں حضور نے یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب التوازو, توازو اور انکساری, وہاں اس روایت کو ذکر کیا. بھائی توازو اختیار کرو ورنہ اگر اونچے بنو گے تو اللہ تعالیٰ نیچا کر کے رہیں گے. خیر, تو بہرحال اونٹنی اتنی طاقتور تھی, لیکن اس اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں, جیسا کہ آتا ہے کہ وہاں آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنی اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے, یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ وہی کس پر نازل ہو رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہی نازل ہوتی تھی ایک بہت بڑا بوجھ حضور محسوس کرتے تھے اور آپ کو بڑی مشقت ہوتی تھی. ایسی مشقت کی حالت میں وہی کے الفاظ کو یاد کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے, یہ تکلیف ہے پھر بھی آپ حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی وہی کے الفاظ کو دہراتے تھے. حضرت جبریل پڑھتے تھے, آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے آپ کو دوہری تکلیف ہوتی تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر آیت نازل فرمائی, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. اے نبی, آپ وحی کے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ اس کو حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآن, ان وحی کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے اس کو ادا اور کروانا, پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد پھر حضور وحی کے حضرت جبریل کے ساتھ الفاظ کو دہراتے نہیں, بس خاموش سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے. اور جب وحی مکمل ہوتی تھی تو جتنی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی آپ کو وہ سب یاد ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ آپ فکر مت کیجئے, آپ کو خود بخواہ ہم یاد کرا دیں گے. میں اس پر اپنی طرف سے حاشیہ لگاتی ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتے ہیں نا, اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, ان علینا جمعہ وقرآن. واقعتاً سچی نیت سے اگر ہے اور محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں اس کو محفوظ کرنا اور ان کی زبان سے اس کو ادا کروا دینا, یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ ہمارے یہاں یہ بچے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کرتے ہیں. حالانکہ آج بھی جو بچہ اور جتنے بھی بچے قرآن یاد کرتے ہیں وہ ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ تو یہاں کی زبان ہے انگریزی یا جو بھی زبان ہے وہ. اور جس کی مادری زبان نہ ہو, دوسری زبان کی کوئی کتاب اور وہ بھی اتنی زخیم کتاب 900 پیج کی, اس کو 2-2.5 سال کے اندر عام طور پر, ورنہ بعض بچے تو 1 سال میں, بعض 6 مہینے میں, بعض 1 مہینے میں یاد کر لیتے ہیں. ایسی اپنی زبان کی, اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان کی کتاب کو اور اتنی زخیم کتاب کو اتنے مختصر زمانے میں یاد کر لینا, پھر پڑھنا. ابھی آپ نے قرآن سنی, کیسی سنی؟ جو عرب پڑھتے ہیں, عربی زبان کو عربی لہجے میں ادا کیا گیا. کوئی آدمی کسی دوسری زبان کا کوئی جملہ یاد بھی کر لے تو اس ٹون میں اس کو بولنا, ادا کرنا اس لہجے میں ادا کرنا, یہ اور مشکل. اب ایسا ہم اور آپ کو جو ہے کوئی چائنیز زبان کا کوئی جو ہے سینٹینس, ایک جملہ لا کر کے دے دے گا, وہ یاد کرو, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو یاد کرتے ہوئے 10 دن لگ جائیں گے, مہینہ لگ جائے گا. اور یاد کر بھی لیا تو اس چائنیز ٹون میں تو ہم اس کو بولیں گے نہیں. جیسے ہماری گجراتی زبان کا جملہ ہوتا ہے, کوئی ایسا آدمی جو گجراتی نہ ہو یاد کرتا ہے اور بولتا ہے تو سب ہنستے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لہجہ وہ نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے اندر یہ معجزہ رکھا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں, حفاظت کر. یہ اللہ اپنی حفاظت والا وعدہ, اس کا نظام اللہ نے قائم کیا پوری دنیا میں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ساری دنیا میں جگہ جگہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. کائی کے لیے؟ قرآن کی خدمت کے لیے. یہ اساتذہ جو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ ان کے کو کتنا ہی کم تر سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ابھی میں نے جو حدیثیں پڑھی, پہلی حدیث پڑھی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں, سیکھیں اور سکھلائیں. گویا تمام میں سب سے افضل ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے اوپر. اور پھر جو ہے یہ لوگ, انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کر دیا. آج جن استاد کے پاس پڑھا بچے نے, مولانا یعقوب صاحب سالہ سال سے یہاں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی آراحت اور آرام ہے, تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہوں گی, آپ لوگ جانتے ہوں گے, اور وہ بھی ان کے دل سے پوچھو. لیکن نہیں, ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس خدمت کو بہت خوش دلی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. یہ سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ جو اہل علم ہیں نا, علماء سکھانے والے, ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں, معمولی نہ سمجھیں. ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. یہ ان کی اللہ کے یہاں بہت عظمت والا ہونے کی دلیل ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ورنہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک ایسا ایک نظام قدرتی بنایا گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے, میٹنگ کرتے, اور کوئی اس کے لیے کوئی نظام بناتے تو بھی ایسا نظام بن سکتا نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا. ہر جگہ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں, یہاں آپ کے چپاٹا میں ہے, لوساکا میں جاؤ گے تو وہاں, پٹاوکے میں جاؤ گے تو وہاں, اور امریکہ میں نیو یارک میں جاؤ گے تو وہاں کا ہے نا. مادیت کا ایک علم بردار سب سے بڑا ملک جہاں دنیا ہی دنیا کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں, وہاں بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے کیا کر دیا ہے, وقف کر دیا. آج بھی سالہ سال سے لگے, اور اللہ کے وہ بندے جو اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کو حفظ کے لیے پیش کیا, وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملا کرتی ہے, اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اور دیکھو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت ہوتی ہے نا, تو دیکھنے والے اس پر کیا کرتے ہیں, رشک کرتے ہیں. رشک کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کاش ایسی نعمت ہم کو بھی مل جائے. کسی کا بنگلہ شاندار ہے تو لوگ دیکھ کر کے تمنا کرتے ہیں اللہ ایسا بنگلہ ہم کو بھی دے دے. کوئی شاندار گاڑی میں کار میں جا رہا ہے تو اس کی کار کو دیکھ کر کے لوگ تمنا کریں گے کاش ایسی گاڑی ہم کو بھی مل جائے. کسی کو بڑا اونچا عہدہ ملا ہوا ہے, اس عہدے کو دیکھ کر کے لوگ تمنا کریں گے کاش یہ ہم کو بھی مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ چونکہ امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں, تو آپ امت کو یہ بھی بتلا کر کے گئے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس پر تم کو کیا کرنا چاہیے, رشک. کیا کسی کا بنگلہ دیکھ کر تمنا کرنی چاہیے کہ ایسا بنگلہ ہم کو مل جائے, کسی کی گاڑی دیکھ کر تمنا کرنی چاہیے کہ ایسی گاڑی ہم کو مل جائے, نہیں. بلکہ حضور فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ابھی جو میں نے پڑھی تھی, لا حسد الا علی اثنین, دو آدمی ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا. یہاں حسد بول کر کے رشک مراد ہے, جن کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں ان کی نعمت کو دیکھ کر کے تمنا کر سکتے ہیں अल्लाह ऐसी नेमत हमको भी दे। एक तो कौन सा रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, एक तो वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत अता फरमाई। वो यकूम बिही आना लैल व आना नहार, और दिन रात उसी में मशगूल है। खाली कुरान के अल्फाज याद करा दिए, दिन रात उसको पढ़ता है, नमाज में खड़ा रहता है, नमाज में तिलावत करता है, लोगों को पढ़ाता है, उसके मानी को समझता है, लोगों को समझाता है, उससे निकलने वाले अहकाम लोगों को बतलाता है, अमल का अहतमाम। गया कुरान की नस्बत से जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मेहनत कर। जो लोग ये खिदमात करते हैं, दीनी खिदमात अंजाम देते हैं, वो कुरान ही की नस्बत वाली सारी खिदमतें हैं। वो यकूम बिही में सब आ जाता है, शुरा ने लिखा है। और रजुलुन आताहुल्लाहुल माल, दूसरा आदमी वो जिसको अल्लाह ने माल दिया लेकिन खाली माल पर नहीं, वो युन्फिकु मिन्हु आना लैल व आना नहार, उस माल में से वो खर्च करता है रात में भी और दिन में भी। तो असल रश्क की चीज़ तो उसका वो खर्च करना है, कि ऐसा अगर है तो उस पर तमन्ना की जा सकती है, अल्लाह तो हमें भी माल दे ताकि हम भी इसी तरह खर्च करें, खाली माल नहीं। तो बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुतवज्जे फरमाया कौन सी वो चीज़ है जिसके ऊपर आप रश्क कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जिन फ़राइज़ मनसबी को अदा करने के लिए, जिन कामों को अंजाम देने के लिए दुनिया में रसूल बना करके भेजा, उनमें सबसे पहला काम क्या था? कुरान के अल्फाज की तालीम। और देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सहाबा को कुरान पढ़ना भी सिखलाते थे, हालांकि सहाबा जो हैं वो तो अरबी हैं, पैदाइशी अरब हैं, और जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ उस ज़माने में तो अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत का बड़ा दौर दौरा था, लोग अपनी फसाहत पर बड़ा फख्र करते थे। ऐसे ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को भी ज़रूरत है कि उनको कुरान सिखलाया जाए। बग़ैर अल्लाह के नबी के सिखलाए हुए वो पढ़ सकते नहीं हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप कुरान खोलो सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अगर आपने उस्ताद से पढ़ना नहीं सीखा है तो आप उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? अलम पढ़ेंगे। जैसे अलम तरा कैफ़ फ़रक, अलम तरा में अलम तरा पढ़ना है और अलिफ लाम मीम अलिफ लाम, ये जब उस्ताद बताएंगे तभी हम कर सकते हैं, उसके बताए बगैर ये काम या चीज़ आ नहीं सकती। गोया हमें बतलाया गया कि अल्लाह की किताब जब तक ये उस्ताद से न पढ़ी जाए वहाँ तक उसको सही पढ़ना नहीं आएगा। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कुरान की बाकायदा तालीम देते थे, और सहाबा के कुरान को खुद सुनते भी थे। बुखारी शरीफ में रिवायत है, एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इकरा अलैया, ए इब्ने मसूद ज़रा मुझे कुरान सिखाओ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अकरा अलैका व अलैका उन्ज़िलत, कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊँ, आप पर तो कुरान नाजिल हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तो दूसरे की ज़बान से सुनना चाहता हूँ। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने पढ़ना शुरू किया, सूरह निसा पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि जब इस आयत पर पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिकाला हाउलाए शहीदा, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नीचे देख करके कुरान पढ़ रहे थे, हुज़ूर ने फरमाया बस। जब बस कहा तो आँखें उठा करके देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों में से आंसू बह रहे हैं। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक आदमी ने वहाँ कूफा से आया, इराक से, और आकर के हज़रत उमर को यूँ कहता है कि मैं एक आदमी को कूफा में छोड़ करके आया हूँ जो लोगों को ज़बानी कुरान लिखाता है। दीन के मामले में हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी एहतियात बरतते थे, ज़रा भी बेहतियाती वाली बात नहीं। अब ज़बानी कुरान लिखवाना, इसमें ज़रा कुछ बेहतियाती हो सकती है। इसलिए जब उसने ये बात कही तो हज़रत उमर का हाथ फौरन कोड़े पर गया, कौन कौन है वो? उसने कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का नाम लिया तो हज़रत उमर के हाथ में से कोड़ा छूट गया। नीचे فرمانے لگے اگر عبداللہ ابن مسعود ایسا کرتے ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے. اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرتے تھے اور میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا. دیکھو یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. حضور مشورہ دونوں سے کرتے تھے, حضرت شیخین سے یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے, لیکن حضرت عمر اپنی طرف سے جب اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, مشورہ کرتے تھے کس سے, حضرت ابو بکر سے, اور میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا. یہ توازن. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کئی اتفاق سے آ گئے تو اپنا نام ہم سے مشورہ کرتے تھے, ہم یوں کہیں گے, سمجھا ہے کہ نہیں. یہ توازن دیکھیے, یہ سیکھنے. حضرت صحابہ میں ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر چیز میں, ایسا ادب کا لیا. بہرحال کہ مشورہ کرتے تھے, میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا. ایک رات کو دیر ہو گئی, مشورہ ختم ہوا, جب اٹھے تو مسجد کے اندر کوئی آدمی, عشاء کے بعد کی بات ہے, اس زمانے میں مسجد کے اندر روشنی نہیں ہوتی تھی, کوئی آدمی نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کا قرآن سنتے رہے, اور آخر میں حضور نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ سنے جیسا کہ وہ آسمان سے اترا ہے, فعلیہ بے ابن ام عبد, اس کو چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لازم پکڑ لے. وہ آدمی ابن مسعود تھے وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں, ان کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا, رات کے سناٹے میں آدھی رات کو تہجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کی آواز بہت اچھی تھی, رات کی سناٹے میں وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ تک پہنچی, آپ کے کان مبارک میں پہنچی. آپ کو ان کا قرآن اتنا پسند آیا کہ آپ سننے کے لیے اپنے حجرہ شریفہ سے باہر آ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی باہر آ گئیں اور حضور کے ساتھ وہ بھی قرآن سننے لگی. دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں, وہ تو اپنے ہاں پڑھ رہے ہیں, آواز تو دور سے آ رہی. جب پھر دیر تک سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, صبح کو حضرت عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تم کو حضرت داؤد کو جو اچھی آواز عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ تم کو بھی اللہ نے دیا ہے. حضرت ابو موسیٰ کو معلوم تو تھا نہیں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حضور, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میرا قرآن سنا؟ کہاں سنا, اور بہت پسند آیا. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب مسئلہ یہاں سے نکالا کہ اللہ کے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ ریا نہیں ہے, وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا کیسا مسئلہ نکالا. خیر, تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موقع بموقع, آپ کی عادت شریف آتی, کوئی آتا اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی ہوتی تھی تو خالی دعوت پیش نہیں کرتے تھے, پہلے آپ قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت فرماتے تھے پھر دعوت پیش کرتے تھے. تو بہرحال نبی قرآن کے الفاظ کی تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو سلسلے جاری ہیں, یہ آپ کے یہاں مکتب کا سلسلہ جاری ہے, وہاں بچوں کو دیکھ کر زبان قرآن کو ناظرہ سکھلایا جاتا ہے, حفظ کا سلسلہ ہے, زبانی یاد کرایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, آپ کو ایسے دنیا میں ملک ملیں گے. مجھے تو بہت سے ملکوں میں جانے کی نوبت آتی ہے, ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں کے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں. ہمارے پورا بڑوں کو, ہمارے اکابر کو, ہمارے پرکھوں کو, ہمارے وڈیلوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ سلسلے قائم کیے اور آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ جہاں نہیں ہیں ماں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ قرآن کے سننے کو ترس جاتے ہیں, قرآن دیکھنے کو ترس جاتے ہیں, اس لیے یہ نعمتیں آپ کے ہاں ہیں، ان کی قدر کیجئے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک بچہ کم سے کم کیا ہو جاوے، حافظ ہو جاوے. ابھی میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھی تھی، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه، جو آدمی قرآن پڑھے اور اس کو زبانی یاد کرے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، یعنی اس پر عمل کا اہتمام کرے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وشفاہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ اس کے خاندان اور فیملی کے ایسے 10 آدمیوں کے متعلق اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو جائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ہر ایک دیکھ لو اپنی فیملی میں، 10 پر کم سے کم ایک حافظ، 10 سے زیادہ ہیں تو 2، 20 سے زیادہ ہیں تو 3، ایسا حافظ بنانے کی کوشش تو کرو. بہت سی جگہ ہم نے دیکھا ایسے سعادت مند لوگ بھی ہیں جن کی ساری اولادیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی سب، اور بڑی تعداد میں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں جن کے 11-12 لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے ہیں، سب حافظ. تو ہر ایک ایسا، آج بھی بہت سی جگہ پر ایسے ہیں. تو ہم اگر اپنے بچوں کو بھی حفظ میں لگائیں اور اس کی وجہ سے دنیاوی تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پہلے اسلام میں مسلمانوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ بچوں کو پہلے قرآن حفظ کراتے تھے، بھی دوسری تعلیمات دیتے تھے، اور قرآن کے حفظ کی برکت سے اس کی قوت حافظہ جو ہے نا، یاد شکتی ایسی مضبوط ہو جاتی تھی کہ دوسرے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے. آج بھی یہ دوسرے علوم پڑھانے والے ان بچوں کو جو حافظ ہوتے ہیں بتلاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں باتیں کو بات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے معاملے میں تیز ہوتے ہیں. تو دنیاوی فائدہ بھی ہے، اگرچہ اس کے لیے نہیں کرنا ہے، کرنا تو اللہ کو خوش کرنے کے واسطے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے یہاں یہ سلسلہ ہے، بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور آج ایک بچہ اپنے حفظ کی تکمیل کر رہا ہے، یہ بھی آپ حضرات کے لیے بڑی ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے کو ترقی دے اور آگے بڑھائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.